फिर दोबारा से इस प्रोग्राम में हम शिरकत करते हैं और दोबारा हम अपने मारिफत को ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अब मालूम है कि आप सब में खुद कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और क्यों ना ज्यादा सवाब हासिल करें मारिफत के साथ। जब हम नबियों के जिक्र आता है कुरान के अंदर, उस जिक्र को मारिफत के साथ अगर जिक्र करेंगे तो उसका सवाब भी ज्यादा है। और इसी सिलसिले में को लेकर चल रहे हैं, पिछले जो डिस्कशंस हमारी हुई हैं वो हजरत आदम के बारे में, हजरत उनके बच्चों के बारे में, उनकी औलाद के बारे में, हाबिल और काबिल, और कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे कि हमने किबला से पूछने थे पिछले प्रोग्राम के, वो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके फिर हम आज के नए टॉपिक पे चलेंगे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो खुश आमदीद किबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात।
बस पिछले प्रोग्राम के कुछ क्वेश्चन थे, चाह रहे थे कि आपके साथ वो क्लियर करते हैं, फिर आगे निकलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन ये था किबला कि हाबिल और काबिल की जो जंग थी दोनों भाइयों के दरमियान, तो एक भाई ने अमादा किया कि तस्मीम किया कि उसने दूसरे भाई को कत्ल करना है, लेकिन दूसरे भाई का ये रिस्पॉन्स नहीं था। तो अब क्रिश्चियनिटी में जो नजर आता है, क्योंकि एक सवाल आया, क्रिश्चियनिटी में ये फिलोसफी नजर आती है कि अगर आप पे कोई हाथ भी उठाए आप उसकी तरफ हाथ ना उठाए, तो क्या ये फिलोसफी इधर से उठाई जा रही है? और एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मुस्लिम, हमें क्या करना चाहिए? ये एक सवाल था, और दो और सवाल हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर आप
बहुत
इसका
अच्छा, ये जिसने भी सवाल किया अगर आप इसका भी है, बहुत अच्छा सवाल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल खातम नबीना बिल खासम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले तय्यबीन الطاهرين المعصومين واللعنة في الله على أعدائه أجمعين। आई कि जिसने भी सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई ये यानी कुरान में तफसीली लेकिन बाइबल का उन्होंने हवाला दिया कि वमाना बासुत में भैया, मैं जब एक ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा या तुम हाथ उठाऊंगा, जब पहले वार्निंग दी काबिल ने, तो हजरत हाबिल ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और तो यानी आया कोई एक आपको दाएं रुखसार पे थप्पड़ मारे तो आप अपना बाएं रुखसार पेश कर दें, ये बाइबल का या ईसाइयों का नजरिया है। तो कुरान ये कहता है कि नहीं, जुल्म जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म बर्दाश्त करना भी, यानी जुल्म को सहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान किसी भी सूरत में जालिम ना बने। यानी अब ये मैं क्योंकि रोजे की हालत में हूँ, लेकिन ये हदीस मैंने के कुन मज़लुमन वला तकुन ज़ालिमा, यानी ये अलोंग दीज लाइंस ही हदीस है कि अगर जालिम और मजलूम के दरमियान में अख्तरा यानी तुम्हारे पास इख्तियार हो तो मजलूम बेशक बन जाना, जालिम किसी सूरत में ना बन। तो अब यहाँ जो दूसरा, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा, तो उसने भी उस वक्त कत्ल किया कि जब वो सो रहे थे, हाबिल और काबिल ने आके उनके सर में जो पत्थर दे मारे, तो जिसकी उनकी शहादत हो गई। तो लेकिन अगर वो जाग रहे होते तो आया वो अपना दिफा करते या ना करते? दिफा बिल्कुल करते, ये नहीं है कि दिफा ना करो, लेकिन ये भी नहीं है कि इंसान जालिम बन जाए, जालिम की सूरत में नहीं बन।
अच्छा, यानी प्री एम्प्टी स्ट्राइक ना करे किबला?
हाँ, यानी बेसिकली ये नहीं है कि इंसान जो है वो कि भाई एक अंदाजे के मुताबिक जो दूसरे को मार दे, कत्ल कर दे या उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन अपना दिफा वाजिब है, दिफा वाजिब है। हत्ता अगर हमला हो जाए और इमाम में मासूम अलैहिस्सलाम की गैबत में भी हमला हो जाता है तब भी अपना दिफा वाजिब है। यहाँ तक हमारे पास वक़ा का फ़ता, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर पे हमला हो जाता है और आप अपने घर में महसूर हैं और आपको पता है कि डाकू आपको मार देगा और आप कत्ल हो जाएंगे, तो अगर आप कत्ल होने से पहले सिर्फ एक थप्पड़ ही मार सकते हैं डाकू को, तो वो थप्पड़ मारना भी वाजिब है।
हाँ, अच्छा किबला, दूसरा सवाल ये था, एक तो ये हाबिल काबिल की जंग के बारे में डिस्कशन, अब ये ट्री के बारे में, जो दरख्त है, ये जो दरख्त है इसका जो फल है इसमें कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं गंदम है, कुछ कह रहे थे ये सेब का दा यानी सेब है, और फिर आजकल के जो थ्योरीज हैं कि ये सेब का एक मफहूम है, इसकी नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी आप वजाहत कर दें।
اب بائبل میں جو انجیل میں آیا ہے نا وہ انجیل میں لفظ آیا ہے سیب کا آیا کہ سیب کھایا تھا اور یہ سیب کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا. اور ہمارے یہاں قرآن کریم میں آیا ہے ولا تقرب هذه الشجره, بس یہ کہ اس پودے کے پلانٹ کے. اب عربی میں شجرہ اردو میں صرف درخت کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں درخت کو اور پودے دونوں کو کہتے ہیں, اور یعنی ٹری کو اور پلانٹ دونوں کو کہا جاتا ہے شجرہ. جیسے قرآن میں آیا شجرۃ الیقطین, کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں ہوتا, تو کدو کو بھی شجرہ کا. تو جناب امیر المومنین سے روایت ہے کہ گندم کھانے سے روکا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ میں آدم سے اس لیے بہتر ہوں کہ حضرت آدم کو اللہ نے گندم سے روکا تھا پھر بھی نہیں روکے, اور مجھے نہیں روکا تھا پھر بھی میں نے پوری زندگی جاب پہ گزار. بعض علماء نے اس کے اندر کہا کہ مفہوم ہے, یعنی کہ گندم سے کیا اس کے اندر کوئی اور گہرا معنی ہے. بہرحال یعنی ظاہر ہمارے یہاں احادیث یہ ہے کہ مراد ہے وہ گندم تھی, اور سیب بائبل میں آیا ہے ظاہراً وہ کسی نے.
جی قبلہ
میری آواز آ رہی
ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی لیکن آ رہی ہے آپ کی آواز. قبلہ بس آخری سوال, اور یہ سوال تھا کہ قرآن کے اندر خدا نے یعنی شیطان نے جب بھٹکایا حضرت آدم کو اور حوا کو, تو اس وقت درخت کی طرف اشارہ کیا, وہ شجرے کی طرف, پھر کہا آپ جیسے ملکین کی طرح ہو جائیں گے, یعنی دو ملکین اس طرح کی ٹرانسلیشن میں آتی ہے قرآن کی. تو یہ ملکین سے کیا فرشتوں کی یعنی مناسبت تھی یا کچھ اور معنی تھے اس کے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں پھر ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں.
یعنی اب یہ جو ہے وہ ابلیس نے کہا کہ آپ جو ہیں دو فرشتے بن جائیں گے, یہ اللہ آپ کو کچھ اور نعمتیں عطا کر دے گا, اور اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا. فرشتوں سے مراد یعنی ملکین یعنی دو فرشتے بن جائیں گے, یا نہیں آپ میں ان جیسی صلاحیت آ جائے گی کہ آپ بھی اڑنے لگیں گے, کیونکہ ابھی وہ اڑ نہیں سکتے تھے اور ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. تو یعنی بعض ایسی چیزیں جو فرشتوں کے پاس ہیں کہ وہ بہت سے سفر تیزی سے طے کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ آیا بالوں پر جیسے یہ پرندوں کے ہوتے ہیں, یا ان کی کچھ خاص قدرت ہے اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہے, جیسے کہا دو پر ہیں, کسی کے تین پر ہیں, کسی کے چار ہیں, پانچ پر ہیں. تو یہ پر ایسے پر نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب ہے وہ ان کی قدرت ہے, ان کے اڑنے کی صلاحیت, یا ان کی بہت سی ایسی پاورز ہیں جو اللہ نے ان کو خاص دے رکھی ہیں, جس سے مراد یہ کہ شاید اڑنے کی, اور یا پھر یہ سفر بہت تیزی سے طے کرنے کی طاقت. تو اب یعنی وہ طاقت جناب آدم علیہ السلام میں نہیں تھی یعنی اڑنے کی, باقی بہت سی صلاحیتیں تھیں, بہت سے علم جیسے تھا ان کے خاص. تو وہ ابلیس نے کہا کہ یہ جو فرشتوں کے اندر صلاحیت و طاقت ہے وہ بھی آپ کے اندر آ جائے گی اگر آپ جو ہیں یہ کھا لیں گے, پودا کھا لیں گے یا یہ درخت میں سے کچھ کھا لیں گے. تو وہ اس کی طرف اس نے جو ہے انہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دیا.
شکریہ بسم اللہ. قبلہ اب ہم اب یہ تین سوال تھے, اب اس ٹاپک پہ چلتے ہیں آپ کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حضرت نوح کے متعلق قرآن کریم میں 33 مرتبہ حضرت نوح کا نام آیا, حضرت نوح کا بہت زیادہ تذکرہ آیا قرآن کریم کے اندر, اور خود ایک سورہ اللہ نے نازل کیا سورہ نمبر 71 جو جس کا نام ہے سورہ نوح. قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء ہیں جن کے نام پہ سورے ہیں, جیسے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سورہ ابراہیم ہے, سورہ نوح ہے, اور اسی طرح سے سورہ ہود ہے کہ انشاءاللہ کل ہم حضرت ہود و صالح سے متعلق گفتگو کریں گے, تو سورہ یوسف ہے, جیسے سورہ یونس ہے. تو بہت سے انبیاء علیہ السلام کے نام پہ اللہ نے جو ہے وہ سورہ نازل کیا, تمام انبیاء کے نام پہ سورہ نہیں آیا. تو حضرت نوح کے نام پہ سورہ بھی ہے, میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا. اور 33 مرتبہ حضرت نوح کا نام آیا قرآن کریم. تو سورہ ہود کے اندر کافی تفصیلی ایک ذکر تھا حضرت نوح کا. تو قرآن کریم نے جناب نوح کے متعلق یہ فرمایا ہے سورہ عنکبوت 29 سورہ کے اندر کہ حضرت نوح جو ہیں وہ اپنے قوم میں تبلیغ کرتے رہے, اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کے درمیان میں رہیں, اور وہ کتنا رہے؟ اللہ فرماتا ہے 1000 میں سے 50 کم, یعنی 950 سال. فاخذهم طوفان, اور اس کے بعد طوفان آیا, یعنی سارے اس کے بعد طوفان آیا. تو جناب نوح 300 سال جو انہوں نے تبلیغ کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ پروردگار اب یہ لوگ نہیں مان رہے, اتنا مارتے تھے ان کی قوم والے کہ یعنی وہ گر جاتے تھے, ان کے کانوں سے خون نکل لگتا تھا, پھر جناب جبرائیل آتے ان کو اٹھاتے اور بار بار جناب نوح ایک ہی دعا کرتے تھے, رب اہد قومی, پروردگار میرے قوم کی ہدایت کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے, یہ آپ جو ہیں وہ خرما کے درخت بو دیں, کھجور کا درخت. میں نے اس دن حضرت آدم کا جب واقعہ سنا تھا تو گنداب پانی جو ہے کہا چوتھا پانی, تو کس نے سوال کیا مجھ سے کہ بھی گنداب پانی کیا ہے, تو یہ بارش کا پانی جو ٹھہر جاتا ہے اس کو گنداب پانی کہا جاتا ہے. تو بہرحال جناب نوح علیہ السلام جو ہیں مسلسل تبلیغ کرتے رہے, اور پھر اللہ نے کہا کھجور کے درخت بوئیں اور جب یہ اس کا پھل دے دے گا تو پھر میں آپ کی قوم پہ عذاب بھیج دوں گا. یہ تو ان کے ماننے والے کی تعداد مختلف روایات مختلف ہے, 80 لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے, اور انہوں نے جو ہے وہ جناب نوح کے مطابق جب وہ پھل دینے لگا کھجور کا درخت, تو کہا کہ بھی آپ نے درخت لگایا تھا, کہا جب یہ پھل دے دے گا تو ہم عذاب بھیج دیں گے, تو اب اللہ کے عذاب نہیں بھیج رہا. تو کہا کہ بھئی ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں پھر کافر ہو گئے, ان کا کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ نے وعدہ کی. اللہ نے کہا دوبارہ اس کے درخت بیج بو دیں, پھر بیج بوئے, پھر 10 دفعہ وہ درخت اگے, انہوں نے پھل دیے, اور ہر دفعہ میں کچھ نہ کچھ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, حضرت نوح کو, ان کو یعنی جو ایمان لانے والے ایسے لوگ تھے ان میں سے بھی چھوڑ کے چلے گئے. اور یہاں تک کہ پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب آخر میں ایک نوجوان ان کے پاس آیا, اس نے کہا کہ اے نوح, اے اللہ کے نبی, یہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, تو کیوں اللہ جو ہے وہ عذاب نہیں بھیج رہا؟ تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے نوح, اب آپ کشتی بنانا شروع کریں 100 سال میں بنا پر روایت, کیونکہ مختلف روایت ہے جناب نوح کے عمر کے متعلق کہ کتنی ان کی عمر تھی اور ان کا نام کیا تھا. تو بعض نے لکھا عبد الغفار, عبد الملک, عبد الاعلیٰ نام تھا. بہرحال نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ نوحہ بہت زیادہ کرتے تھے, روتے بہت زیادہ تھے, 850 سال اپنی قوم کے درمیان میں انہوں نے نوحہ کیا گریہ کیا, ان کو بار بار دعوتیں دی, خدا کو مانو, توبہ کرو, گناہ نہ کرو, یہ سارے گناہوں سے باز آؤ, لیکن نہیں مانا. تو بہرحال مختلف روایات ہیں, 1450 سال بھی ان کی لکھی ہے عمر, 2400 سال بھی تقریباً, جو مستند روایات ہیں ان کے مطابق 2500 سال جناب نوح نے, جناب نوح 2500 سال, 2500 سال یا 2450 سال, یعنی ان کی جو ہے وہ انہوں نے زندگی گزاری 950 سال, یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, یہ انہوں نے زندگی. ابن لمک ان کا نام تھا, ان کے والد کا نام لمک تھا جو میں نے کل پیش کیا, جو 790 سال مروج الذهب کے مسعودی کے مطابق 790 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا, لمک, حضرت لمک کی, جو حضرت نوح کے والد تھے. حضرت نوح جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو 100 سال لگے, 100 سال میں کشتی جو ہے وہ مکمل ہوئی حضرت نوح کی, اور وہ جو ہے انہوں نے کشتی جو ہے بنائی 100 سال, اور سانج کی لکڑی کی جو ہے انہوں نے کشتی بنائی, 1200 ذرا اس کی لمبائی تھی, جو یہ روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو 1200 ذرا اس کی لمبائی تھی, اور آٹھ سو ذرا چوڑائی تھی, اور 80 ذرا جو ہے یہ ہاتھ کے, یہ جو کوہنی تک اتنا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے جتنا ہم دھوتے ہیں کوہنی سے لے کے, اس کو ذرا کہا جاتا ہے. تو تقریباً یعنی 700 میٹر جو کہتے ہیں لوگ, 770 یا 770 میٹر لمبائی تھی اس کی کشتی کی تقریباً میٹرز کے حساب سے, اور چوڑائی 800 ذرا, اور 80 ذرا جو ہے وہ اس کی اونچائی تھی. تو 6 یا 7 منزلہ قرار دیا ہے سائنسدانوں نے حضرت نوح کی کشتی کو, اور 700 میٹر سے زیادہ لمبی تھی, یعنی یہ پانی کا جہاز تھا جو 6-7 منزلہ تھا, جس میں تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو, یعنی نر اور مادہ, اور تمام پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو لے کے گئے حضرت نوح. تو انہوں نے کشتی بنائی اور وہ کشتی بنانے لگے تو 100 سال ان کو لگے, اور وہ حضرت سعد کی لکڑی کی حضرت جبرائیل ان کو آ کے بتاتے تھے, اور اس کے اندر 159 میخیں تھیں جو انہوں نے لا کے حضرت جبرائیل نے ان کو دیں کہ بھئی یہ آپ کے جو ہے وہ اس میں میخیں لگیں گی جو نیلز تھیں. تو حضرت نوح نے کہا کہ بھئی یہ ساری میخیں لگ گئی ہیں جو آپ نے بتائی تھیں, اور جو میخوں میں یعنی جو کیل باقی رہ گئے وہ 5 کیل باقی رہ گئے. تو کہا کہ بھئی یہ آپ نے نام لگانے ہیں اپنی کشتی کے اوپر, 129 انہوں نے لکھا, ہاں 129 اور یہ انہوں نے لکھا ہے 129,000 nails, تو پورے کے پورے کیوں پانی کا جہاز تھا تو اتنی میخیں ہوں گی, واقعی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, 129,000 تو 129,000 میخیں تھیں جو حضرت نوح نے لگائیں, 5 میخیں باقی رہ گئیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کے نام دیے, کہا یہ کیا ہے, کہا کہ یہ پہلا نام محمد کا, محمد ابن عبداللہ جو آخری نبی ہوں گے. تو جناب نوح نے حضرت رسول خدا کا نام سب سے اوپر کشتی کے اوپر جا کے اس کو اس کیل سے جو ہے وہ نصب کر دیا. پھر کہا یہ کہا یہ سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب کا نام ہے ایلیا, وہ پھر جا کے لگایا. پھر حضرت فاطمہ کا امام حسن حسین, یہ پنجتن کے نام جو ہیں وہ حضرت نوح نے لگائے اور ان کو جو ہے وہاں پہ نصب کیا. تو بہرحال حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, اور جو بھی پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے ان کو ہی ہم نے صرف اور صرف بچایا, نجات دی, اور ہم نے ان کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وسلام النوح وسلام علی نوح فی العالمین, اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے نوح پہ عالمین میں سلام بھیجا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے ان پہ سلام بھیجا. اور بہرحال یعنی بہت زیادہ جناب نوح سے متعلق قرآن کریم کے اندر آیات آئی ہیں. میں ابھی کشتی کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر جب کشتی پہ کون کون لوگ گئے, کون ان کے اہل خانہ میں سے نہیں گئے, میں بھی انشاءاللہ وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ تبلیغ کرنے کے بعد یعنی 8 افراد رہ گئے تھے, یعنی کیونکہ جو 80 لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بھی لوگ پھر چلے گئے. بہرحال یہ اختلاف ہے روایات میں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے. تو جناب نوح نے اس کے بعد پھر بدعا کی, یہ سورہ نوح کے اندر ہے, میں انشاءاللہ وہ بھی آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نوح شروع ہوتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اے نوح ہم نے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, اے قوم میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کی طرف سے, واضح تمہیں جو ہے طور پہ اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ, اللہ کی عبادت کرو, اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, تو اللہ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرو, اللہ تمہیں مغفرت کرے گا, اور جب اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو اس کا کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا, پروردگار میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی ہے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا, پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, لیکن جتنی بھی میں نے ان کو دعوتیں دیں اپنے وہ انگلیوں کو کان میں دے کے بیٹھ جاتے تھے اور میری بات کو نہیں سنتے تھے, انگلیوں کان میں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر جناب نے فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, پروردگارا پھر میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور پہ بھی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اور میں نے ان کو بار بار کہا اپنے رب کے استغفار کرو, وہ بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پہ موسلادھار پانی برسائے گا, یعنی اللہ بارش بھیجے گا جس کے ذریعے تمہارے پہ عذاب آ جائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا جنت کے اندر. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اور آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا, یعنی جناب نوح نے پھر اپنے قوم کو دعوت دیتے کہا کہ جبکہ اس نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا. تو بہرحال جناب نوح نے پھر تفصیلی بتایا کہ دیکھو اس نے تمہارے لیے آسمان بنائے, چاند بنایا, سورج بنایا, زمین کو سجایا تمہارے لیے. وجعل القمر فیها فیهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فیها ويخرجكم اخراجا, پھر تمہیں اللہ اسی زمین میں پلٹا دے گا, اسی میں تم دفنائے جاؤ گے. والله جعل لكم امل ارض بساتا لتسكنوا منها سبلا فجاجہ. تو بہرحال جناب نوح نے بہت زیادہ جو ہیں وہ دعائیں مانگی, لیکن قوم نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور وہ گناہ کرتے رہے اور انہیں گناہوں کے اندر پڑے رہے. تو جناب نوح نے جو ہے وہ ایک مرتبہ بد دعا کی تھی, وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو جناب نوح نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا اور فرمایا کہا کہ پروردگارہ اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی پیدا نہ کریں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. تو یہاں پہ جناب نوح نے فرمایا پروردگارہ مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مؤمن مؤمنات کو بخش دے, ظالموں کے لیے ہلاکت اور کے علاوہ کسی شے کو میں اضافہ نہ کر. تو اب یہاں جناب نوح نے دعا مانگی کہا کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے. یہ مسجد کوفہ میں جناب نوح کا گھر تھا, مسجد کوفہ. اور اگر آپ مسجد کوفہ میں جائیں تو صحن ہے اس کا جہاں پہ وہ آج انہوں نے پانی پینے کے لیے بنا رکھا. تو وہاں پہ جناب نوح نے کشتی کو بنایا تھا اور وہیں پہ ایک مقام ہے جس کو فارت تنور کہتے ہیں کہ جہاں سے جہاں پہ ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی تو وہاں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ آگ وہ پانی ابلنے لگا اور وہ آگ کی جگہ پانی آ گیا. تو یہ جناب نوح وہاں سے سیلاب شروع ہوا, زمین سے پانی ابلنے لگا. 40 دن بنا بر روایت جو ہے وہ بارش ہوتی رہی دن رات اور سارا کا سارا جو ہے وہ کوفے میں رہتے تھے جناب نوح. وہاں سے انہوں نے کشتی بنائی اس کشتی کے سب کو. اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جناب نوح نے سارے جانوروں سے ایک ایک دفعہ کہا تھا کہ کشتی میں آ جاؤ, ایک ایک دفعہ کہا, اور سارے جانور جناب نوح کی دعوت پہ بس ایک دفعہ کہنے پہ کہا کہ بھئی وہ فلاں دن جناب نوح نے بلایا. سارے کے سارے جانور, پرندے, درندے, چیر پھاڑ کرنے والے درندے تک, ایک دعوت پہ جناب نوح کی سب کے سب وہ کشتی میں آ گئے. اور انسانوں کو بارہا کہتے رہے, 950 سال تبلیغ کی, بار بار کہا آ جاؤ, لیکن کوئی نہیں آیا, کوئی ایمان نہیں لے کے آیا, کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ خدا کو مانتا تھا نہ ان پہ ایمان لے کے آتے تھے. تو جناب نوح نے 350 یعنی بہرحال ایک طوفان یعنی ایک آیا اور مسلسل تبلیغ کی. تو وہ بہرحال اب یہ میرے سامنے متعدد کتابیں ہیں, قرآن کریم بھی اور یہ سارے کے سارے. اب یہاں پہ ایک روایت مجھے بڑی اچھی لگی کہ یعنی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب جناب نوح کشتی پہ سوار ہوئے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہیے گا جب بھی کشتی میں زیادہ تلاتم آئے تو کہیے گا لا الہ الا اللہ. تو جناب نوح نے سریانی میں کہا ہللویا کہا. یہ باقاعدہ سیدنا جزاری نے روایت دیکھی, ہللویا الفن یا ماری اچکن. تو کہا کہ یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے, یہ لا الہ الا اللہ انہوں نے سریانی, ہللویا جو ہے یہ سریانی کے اندر لا الہ الا اللہ انہوں نے لفظ ادا کیا تھا. تو بہرحال شیطان نے جو ہے بہت ان کی قوم کو بہکایا اور وہ کامیاب رہا. اب ان کے جب وہ جانے لگے کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ان کے 4 بیٹے تھے جناب نوح کے, سام جن کو انگلش میں کہتے ہیں سیم, ہام ہیم, یافس کو یافس ہی کہتے ہیں یافس, اور بعض نے اور یہ سید نے انہوں نے لکھا ہے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ چوتھے بیٹے کا نام جو کہ ڈوب گیا تھا جس کو کہا کہ یا بنیا کا معنی. تو یہ مسعودی فرماتے ہیں کہ ان کا نام اس کا نام تھا یام. بعض نے لکھا بام لیکن انہوں نے لکھا یام. تو بہرحال مجھے نہیں پتا یہ نقطے کی غلطی ہوئی ہے پرنٹ کے اندر. تو سام, ہام, بام اور یافس 4 بیٹے تھے, بام انہوں نے لکھا یام. تو بہرحال یہ چوتھا جو بیٹا جو ڈوب گیا تھا. تو قرآن کریم کے اندر ہے جناب نوح نے یہ سورہ ہود کی میں آیات پیش کر رہا ہوں. تو جناب نوح نے جو ہے آ کے تبلیغ کی اپنے قوم کو اور وہاں پہ کیا ہوا کہ تبلیغ کرتے رہے اور جب جانے لگے جب اس میں کشتی میں سوار ہونے لگے تو ایک مرتبہ جناب نوح نے اپنے گھر والوں کو بلایا, اپنی زوجہ کو کہا, اپنی بیوی سے کہا کہ آپ آ جائیں کشتی میں سوار ہو. تو جناب نوح کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. جناب نوح نے اپنے قوم کو کہا کہ میں تم پہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کے سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو, إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جس دن تم پہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے. تو فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, تو لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنے جیسے ایک بشر دیکھتے ہیں, بس آپ ہمارے جیسے انسان ہیں. اور بعض جگہ پہ ہے کہ کیوں نہ ان پہ سونا اللہ بھیج دیتا کیا, یعنی بہرحال. تو اب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي, تو اب یہاں جناب نوح نے فوراً جو ہے تبلیغ کے الفاظ استعمال کی اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, تو تم لوگ توبہ کرو اور میرے ساتھ چلو. ان کی زوجہ نے ان کا انکار کیا, اور قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ہے کہ یا ان کے لیے کہ کانتا, یہ جو جناب نوح کی زوجہ کے لیے کہ نوح اور لوط کی زوجہ دو ہمارے نبیوں کے ماتحت تھیں, تو خانتاہما انہوں نے خیانت کی, ان پہ ایمان نہیں لے کے آئیں اور ایمان نہ لانے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو, حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی. اور بعض نے ان کے نام لکھے ہیں, تو بہرحال ان کے نام بتانا کوئی اتنا وہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن یہاں پہ ان کا بیٹا, تو پہلے ان کی زوجہ بھی نہیں آئیں اور پھر ان کا بیٹا نہیں آیا. تو اب یہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ جناب نوح نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے سورہ ہود میں کہا, قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت, یعنی بہرحال ابھی جناب نوح کا پورا واقعہ ہے سورہ ہود کے اندر بھی. تو اللہ فرما, یعنی کہ آپ نے دن رات ہمیں تبلیغ کیا لیکن انہوں نے کوئی نصیحت نہیں لی, جناب نوح سے کچھ بھی سیکھا نہیں. تو جناب وصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے کشتی, یعنی لوگوں نے کہا کہ کشتی بنائیں. ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی بنا رہا ہے یہ بوڑھا آدمی, کیا کرے گا کہ کیا کر لے گا یہ, اور تمسخر کرتے رہے ان کا, مذاق اڑاتے رہے. جب وہ کشتی بنا چکے تو جناب نوح نے ایک مرتبہ سب کی ایک ایک جوڑی جو ہے جانوروں کی رکھی, اور قال وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا, اللہ کے نام سے یہ چلے گی اور اللہ کے نام سے یعنی کشتی رکے گی. یعنی یہاں پہ جو الفاظ ہیں جناب نوح کے, میں جلدی سے یہ آیت آپ کو سناؤں. نوح نے کہا کہ اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ, خدا کے نام کے سہارے اس کا بھاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی, اور بے شک میرے پروردگار بڑا بخشنے والا ہے. اب جناب نوح نے یہاں پہ اپنے بیٹے کو بلایا, یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے تو بھی کشتی پہ سوار ہو جا, تو بھی ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو, ولا تکن مع الکافرین, اور تو کافروں میں قرار نہ پا. تو قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہا بابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے جو ہے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. قال لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم, کہ آج اللہ کے حکم سے کے بغیر کوئی جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا, سب کے سب جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین, ان کے درمیان میں ایک مرتبہ موج آئی اور وہ ڈوب گیا ان کا بیٹا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اخلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, یہ آیت بہت ضروری ہے, اس کو اعجاز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 44. اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے, اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی. تو کوہ جودی پہ جا کے جو کہ موصل میں عراق میں ہے, وہاں جا کے یہ سیلاب رکا. اب روایات میں ہے کہ کتنے عرصے چلا یہ سیلاب, تو بعض روایات میں ہے کہ یہ سیلاب 7 دن چلا, بعض نے کہا کہ نہیں 6 مہینے چلا, بعض نے اس کو کم اور زیادہ مختلف لکھا کہ یہ سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا جس میں پوری زمین ڈوب گئی تھی, اور بعض نے لکھا وہ کشتی جو ہے حضرت جو نوح کی تھی وہ ترکی میں ملی ہے جو یہ کشتی, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اوور 300 میٹر ہے. بہرحال سائنس کی مختلف لوگوں نے مختلف اس کی وہ ایسٹیمیٹس دی ہیں. تو ان کا بیٹا ایمان نہیں لے کے آیا, اور جب جناب نوح نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا, اور پھر دوسرے مقام پہ ایک جگہ پہ ہے جناب نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو آیت ہے بڑی عجیب و غریب, یعنی یہ سورہ ہود ہی کی آدھارن آیات ہیں. رب ان ابنی من اہلی, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 45. تو جناب نوح جو ہیں وہ ایک مرتبہ تو اللہ نے کہا ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی, جناب نوح نے اللہ کو پکارا, اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگارا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, میرے اہل خانہ میں سے, وان وعدک الحق, اور تو نے جو ہے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا جو ہے ہم جو تیرے اہل ہیں ان کو بچا لیں گے, وانت احکم الحاکمین, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا. تو اللہ نے جواب دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح, کیونکہ وہ ایک برا عمل کرنے والا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ من بہ علم, اور مجھ سے وہ چیزیں نہ مانگے کہ جو آپ کے پاس جس کا علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں قرار نہ پائیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایسی باتوں سے کہ جو میں تجھ سے جس کا میرے پاس علم نہیں ہے میں تجھ سے مانگوں. والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین, اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا, میری مغفرت نہیں کرے گا تو میں خاسر خسر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح احبط بسلام منا وبرکاتنا علیک وعلی امم ممن معک, اے نوح آپ ہماری سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جائیے اور ہماری برکات آپ پہ نازل ہوں گی اور آپ سے کے ساتھ جو امتیں ہیں ان کے اوپر. تمہارا یہ دیکھیں آیات بہت زیادہ. تو اب یہاں پہ ایک پوری بحث ہے کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں سے کیسے نہیں. تو دیکھیں وہ جو ایمان نہ لائے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو وہ ان کا اہل نہیں ہوتا, اور جو ایمان لے آتا ہے وہی ان کا اہل ہوتا. تو کوئی جناب سلمان فارسی جیسا ہوتا ہے جو فارس ہوتا ہے, عرب بھی نہیں ہوتا, عربی بھی نہیں بولنا جانتے, لیکن رسول خدا فرما دیتے سلمان و منا اہل البیت, اور بارکات نوح نبی کا بیٹا ہوتا اور وہ کہہ دیتا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ کشتی پہ نہیں آؤں گا, میں نہیں مانتا, کہا کہ کافروں میں سے مت قرار پا, توبہ کر آ جا کر, نہیں آؤں گا میں, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, سیلاب کو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ایسا سب کچھ ڈوب جائے گا, ڈوب کے مر گیا. تو بات یہ ہوتی ہے جو نبی کی بات مان لے ان کے ساتھ چلے اسے نجات ملتی ہے, اسی کو پناہ ملتی ہے, وہی بخشا جاتا ہے. اور جو نبی سے اعراض کر جائے ان کی بات سے دور ہٹ جائے, وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ ہلاکت ہو جائے گا. تو اب رسول خدا نے اگر حضرت علی علیہ السلام کے ماننے کے لیے کہہ دیا تو پھر یہ انسان نہ کہے کہ میں حضرت علی کو نہیں مانوں گا, چاہے اب وہ کوئی بھی ہو, اگر حضرت علی کو نہیں مانے گا تو وہ ولایت سے دور ہو جائے گا. اب میری آواز صاف آ رہی؟
جی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے قبلہ.
تو بہرحال قرآن کریم کے اندر یہ تمام آیات ہیں جن سے جناب نوح کا پورا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے. میں تھوڑا سا آخر میں 5 منٹ ہے میرے پاس, مجھے اندازہ ہے میں 5 سے 7 منٹ کے اندر بات جلدی سے مکمل کر دوں اور پھر ان شاء اللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے, جب جا رہے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کشتی پہ کچھ اور لوگ بھی تھے, اور لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی یہ آیت بھی سن لیجیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما وجعل, یعنی جناب نوح کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم الباقین, یعنی جو جناب نوح کی انہونی کی نسل کو ہم نے بس باقی رکھا, یعنی اب وہ جو لوگ تھے اگر کچھ اور لوگ بھی تھے اس کے اندر تو ان کی نسلیں آگے نہیں چلی, لیکن صرف جناب نوح کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے. اور بہرحال روایت بہت زیادہ ہے. تو اب جب وہ لوگ جو تھے ان کے بیٹوں نے یا کسی نے کہا کہ بھئی ایک تابوت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پانی کے اندر, تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم ہیں, انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ نوح ایک سیلاب آئے گا جس کے اندر ساری قبریں خراب ہو جائیں گی, تو مجھے تابوت میں دفنانا تاکہ میری قبر خراب ہو. تو کہ اس تابوت کو اٹھا لو, یہ ہم جب اتریں گے تو کوہ جودی سے اس کو لے کے آئے. بعض نے لکھا حضرت آدم کو جو ہے دفنایا میدان منا کی مسجد خیف میں, بعض نے لکھا ہے کہ کوہ, لیکن ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ نہیں, حضرت نوح نے اس وقت قبر تیار کی اور حضرت آدم کو نجف اشرف میں دفنایا, اور وہیں پہ آ کے دفنانے کے بعد نئے جفا کہتے ہیں جگہ خشک ہو جاتی ہے, اور نئے اس کی جگہ کا نام تھا تو نئے جف سے نجف ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے حضرت آدم کو دفنایا پھر, اور ان کے بیٹے سام نے وہ قبر کھودی تھی, اس لیے انہیں کی نسل کو جو ہے پھر اللہ نے آگے ترقی دی اور بڑھایا, اور انہیں کی نسل میں انبیاء آئے. انشاءاللہ ہم بعد میں پھر ان کی نسلوں کا کل پیش کریں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ یافس کو یعنی یا حام کو بدعا دی تھی, انہوں نے کوئی وہ ہنسے تھے جناب نوح پہ, تو اس لیے ان کی نسل بھی ہے. بہرحال میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا روایت. تو بہرحال حضرت نوح کے پھر یہ بیٹے حضرت وہیں پہ پھر انہوں نے کہا ایک اور قبر تیار کرو کہ مجھے میرے جد حضرت آدم کے ساتھ افنانا. جس سال میں مسعودی نے بھی لکھا اور بہت سے علماء نے سید نعمت اللہ جزائری نے بھی کہ جس سال حضرت آدم کا انتقال ہوا اسی سال حضرت نوح کی ولادت ہوئی تھی. حالانکہ کئی نسل تھی ان کی, لیکن کیونکہ عمریں اتنی لمبی لمبی تھیں کہ وہ اپنے اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد کئی لوگوں کو نسلوں کو دیکھ لیتے تھے. تو حضرت ادریس ان کی ساتویں نسل میں, چھٹی نسل میں تھے حضرت آدم کی, اور حضرت ادریس کی چوتھی پشت میں حضرت نوح تھے. تو یعنی حضرت آدم کی گیارہویں پشت میں تھے حضرت نوح, لیکن اسی سال. تو مسعودی نے لکھا کہ دس دن کے فاصلے پہ حضرت نوح پیدا ہوئے حضرت آدم کے انتقال کے بعد, اور حضرت نوح نے ہی حضرت آدم کو دوبارہ پھر جو ہے تابوت میں دفنایا نجف میں, اور پھر وہیں پہ کہا کہ میری قبر بھی یہیں بنانا, اور پھر یہ کہا کہ ایک اور قبر کھودو. کہا کہ بھئی یہ قبر کیا؟ تو کہا کہ یہ تختی لگا دو کہ یہ نوح نبی نے وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تیار کیا ہے. مولا علیہ السلام نے وصیت کی تھی امام حسن حسین کو کہ آپ مجھے وہاں لے جا کے دفنا دیجیے گا جہاں پھاوڑا جب زمین پہ مالیں گے تو خود قبر تیار ملے گی, اور وہاں پہ تختی تھی جس میں لکھا تھا کہ حضرت جو ہے وہ نوح نے اس قبر کو تیار کیا. تو بہرحال یہ کہانا تھا تحتین عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. تو یہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں نے جو خیانت کی وہ تو ایمان کی خیانت, یعنی وہ ایمان نہیں لائے. حضرت نوح کی بیوی جو ہیں وہ لوگوں سے کہتی رہتی تھی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عام آدمی ہیں, یہ جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں. حضرت لوط کی بیوی جو ہیں وہ انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی, اور حضرت نوح کی بیوی کا نام بعض نے لکھا ہے واغلہ, اور بعض نے کہا کہ نہیں ان کا نام واہلہ تھا, اور حضرت لوط کی بیوی کا نام بعض نے لکھا واہلہ, اور بعض نے جو ہے ان کا نام یعنی حضرت نوح کی بیوی کا نام لکھا والفہ اور واہلہ. واہلہ حضرت لوط کی بیوی تھا نام تھا واہلہ, حضرت لوط کی بیوی کا نام واہلہ اور حضرت نوح کی بیوی کا نام واغلہ یا والفہ تھا. تو واغلہ زیادہ لوگوں نے لکھا. یہ مجمع البیان میں روایت آئی ہے. اور تو یہاں پہ خیانت سے مراد ہے کہ اخلاقی خیانت نہیں کی تھی, کیونکہ انبیاء کی بیویاں جو ہیں ان میں یہ اخلاقی جو ہے وہ خیانت نہیں ہوتی, کیونکہ جو ہے نبی کی غیرت پہ حرف آتا ہے. تو بہرحال تو وہ ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی. بہرحال یہ اوور آل روایات ہیں, اور اگر کوئی سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا.
جی قبلہ, قبلہ کچھ سوال ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا, کہا کہ میں پہاڑ کا سہارا لوں گا. تو یہ قرآن کے اندر کافی جگہ نظر آتا ہے کہ جب بھی پہاڑ کا کوئی قصہ آتا ہے یعنی ماؤنٹین کا, تو ہمیشہ جیسے حضرت موسیٰ کے واقعے میں جب بنی اسرائیل نے کہا ہم نے خدا کو دیکھنا ہے, تو خدا کہتا ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ اگر میری تجلی دیکھ سکو تو پھر مجھے دیکھ پاؤ گے, لیکن وہ تجلی جب آتی تو وہ پہاڑ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ایک مفہوم ہے, کوئی میننگ ہے اس کے پیچھے. اور پھر حضرت نوح کا جو بیٹا ہے وہ پہاڑ کی طرف اپنے آپ کو سہارا لے رہا ہے کہ میں پہاڑ کا سہارا لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی میننگ ہے. تو اگر آپ میرے لیے اور ناظرین کے لیے بھی اس پہ وضاحت کر دیں. اور پھر خود ہمیں جنگ احد میں بھی نظر آتا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی تو جب شکست کھا رہے تھے مسلمان تو پہاڑ کی طرف بھاگے, تو یہ کافی پیٹرنز نظر آ رہے ہیں. آپ اس پہ اگر واضح کر دیں کہ کیا میننگز ہیں اس میں.
یعنی پہاڑوں کا بہت زیادہ, انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو کتابیں دی ہیں وہ پہاڑوں پہ بلا کے دی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا تو اب ان کو جو ہے توریت ملی. جبل سعیر پہ بلایا جناب عیسیٰ کو اور ان کو انجیل عطا کی. جناب داؤد کو بھی پہاڑ پہ بلایا تھا. فلسطین کے جناب رسول خدا کو بھی غار حرا ایک پہاڑ پہ وہ گئے اور وہاں پہ ان کو پہلی وحی نازل ہوئی. تو پہاڑوں پہ جانے سے انسان جو ہے وہ خلق خدا سے, مخلوق سے, زمین سے دور ہو جاتا ہے, وادیوں سے, بستیوں سے دور ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے علماء نے جا کے بڑی اپنی کتابیں جو ہیں, جیسے شیخ عباس قمی نے وہ قم سے باہر ایک پہاڑ ہے کوہ خضر کے نام سے, وہاں پہ جا کے مفاتل جنن کو جمع کیا. ملا صدرہ نے مثال کے طور پہ وہ شیراز کے پہاڑ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کتاب لکھی تھی. تو اسی طرح سے بڑے بڑے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, بہت سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا وہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ میدان عرفات کے اندر جو پہاڑ ہے وہاں پہ اس کے اوپر گئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منا کے پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا. تو پہاڑوں کا یہ ہے کہ انسان یہ جو اللہ سے انسان زیادہ قریب ہو جاتا ہے پہاڑ پہ جاتا ہے. کیوں زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ یعنی کیونکہ آسمان سے قریب ہو رہا ہے؟ نہیں, جتنا مخلوق سے دور ہوگے اتنا اللہ سے قریب. اللہ کا جو قرب ہے وہ مادی نہیں ہے, جسمانی نہیں ہے, بلکہ وہ معنوی ہے. یعنی انسان دنیا داری سے جتنا دور ہوگا اتنا خدا سے قریب ہوگا. اور اس لیے جو ہے نماز کے اندر وہ کہتے ہیں قرب خدا چاہتے ہو تو یعنی یہ نماز بھی کھلے آسمان کے نیچے پڑھو, مصحف بہرحال, اور پاک جگہ پہ مسجد میں پڑھو, تو یہ قرب جو ہے انسان کو عطا کرتی ہے. تو یہ پہاڑ والا, یہ انسان پہاڑوں پہ چڑھنا مصحب ہے اور انسان کے اندر طاقت آتی ہے, اور یہ کوہ نوردی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال یعنی یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کی تاکید ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں صحت کے لیے بھی اور روحانیت کے لیے.
اچھا قبلہ, ایک اور سوال یہ تھا کہ جو حضرت آدم کے تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے, تو آپ نے جزیات میں نہیں جاتے لیکن آتی روایت ملتی ہے ہمیں کہ بیٹوں کے تھری ڈفرنٹ ٹائپ کی یعنی نسلیں چلی, ڈفرنٹ رنگ تھے, ڈفرنٹ کلرس تھے. یہ حدیث موجود یعنی ریلائبل حدیث ہے یا اس میں کچھ
روایت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ روایت ہے, میں نے آج بھی پڑھی ہے, دوبارہ بھی پڑھی ہے اور یہ موجود ہے. یہ بہرحال کہ میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں, اگر آپ کہیں گے تو روایت سنا دیتا ہوں. یہ خود سید نعمت الجزائری نے بھی روایت لکھی ہے اور کہا ہے کہ جب وہ سوار تھے تو ان کے جب وہ آرام کر رہے تھے تو ان کے ایک بیٹے نے ان کا جو ہے وہ کرتا اڑا, تو ان کے بیٹے نے حام نے مذاق اڑایا تو کہا کہ بھائی تیرے نسل سے جو ہے پھر یہ وہ افریقی, یعنی یہ روایت ہے کہ ان کی نسل سے افریقی, اور یافس کی نسل سے جو ہیں یہ سارے کے سارے چین, منگول, مغل اور یہ جتنے بھی یہ ناردرن جو ہیں ترک اور وہ سارے کے سارے وہ ان کی نسل سے, اور یہ باقی جتنے بھی یہ جو ایشین اور یہ یورپین ہیں یہ سام کی نسل سے. تو یہ روایات ہیں لیکن کس حد تک معتبر ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ روایات موجود ہیں اور یعنی ان کی سند بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہے, لیکن آیا یہ معتبر ہیں کس حد تک, تو اس میں بہرحال ایک پوری بحث سے بات کہتے ہیں کہ جو ہے ایک بیٹے کو بدعا نہیں دی تھی, ہاں لیکن یہ یعنی ایک کو بدعا دی تھی, دونوں کو بدعا, یافس اور حام دونوں کو بدعا نہیں دی تھی. تو بہرحال یعنی یہ روایت موجود ہے, اہل بیت علیہ السلام کتابوں سے بھی موجود ہے اور یہ میں نے آج بھی دیکھی اور پہلے بھی دیکھی تھی, یعنی ایسی روایات موجود ہیں.
اچھا قبلہ, ایک اور سوال, جب پوری دنیا میں, یا دو سوال ہیں اس میں, پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا یا ایک منطقے میں تھا سیلاب, اور دوسرا یہ کہ اگر پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا تو کیا خانہ کعبہ کی جگہ پہ بھی سیلاب آیا تھا یا وہاں نہیں آیا تھا؟
بہت اچھا سوال ہے. بہت سی روایات میں کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا لیکن خانہ کعبہ میں نہیں آیا, اور جب جناب نوح وہاں پہ گئے تو آپ کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا کیونکہ باہر سیلاب تھا لیکن خود خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور وہ محفوظ تھا. اور یہ بھی میں نے آج ہی روایت دیکھی ہے کہ یعنی یہ روایت موجود ہے, یعنی کہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں آیا. تو انہوں نے بہرحال مسعودی نے بہت زیادہ تفصیلات دی ہیں بعض چیزوں کے اندر کہ پھر ان کے کون کون سے بیٹوں کی نسلوں سے کون کون سے لوگ ہیں, سب کے الگ الگ, اور زبانیں جو الگ الگ ہوئیں دنیا کے اندر, وہ جناب نو کے جو مختلف بیٹے تھے, مثال کے طور پہ سام کی جو نسل تھی ان کے مثال کے طور پہ 19 زبانیں ان کے بیٹوں کی جو ہے وہ نسل کے اندر آئے. اور پھر اس طرح سے انہوں نے لکھا کہ پھر ان کے یافس کے یعنی مختلف زبانیں جو ہیں وہ پھر ان کے بیٹوں ہی کی نسلوں کے اندر جو پوتے پڑپوتے وغیرہ تھے ان سب, میں ان شاء اللہ پھر اس کو کل تفصیلی پیش کروں گا. لیکن یہ کہ سارے دنیا کے اندر ایک سیلاب ایک ایسا آیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ کم از کم پورا کا پورا جو ایشیا یا افریقہ اور یہ پورا خطہ یہ جو پورا تھا یورپ وغیرہ یہ پورا ڈوب گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ہوئے. آیا یہ پوری دنیا کے اندر تھا یا کہ پوری دنیا کے اندر نہیں بلکہ ایک خاص علاقے کے اندر تھا, تو بہرحال یہ مسلم ہے کہ یہ بہت بڑا سیلاب تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ دنیا ڈوب گئی تھی جس کے بعد دوبارہ آباد ہوئی.
جی کے بہت بہت شکریہ. اور ایک اور سوال جو ہے, اصل میں باقی کتابوں میں جو ہے عیسائیوں یہودیوں کی کتابوں میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نعوذ باللہ کہ شراب سے یعنی شراب کا قصہ آیا, کیا آپ نے یہ روایت دیکھی اس کے بارے میں, اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ دیکھیں وہ عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کے ہاں انبیاء سے متعلق بہت سے خرافات ہیں, और मैं यानी उनके जवाब देना चाहता था लेकिन मैं उसको पेश नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम नहीं होता. तो आगे हजरत मूसा, हजरत शोएब और दूसरे अंबिया के, हजरत दाऊद के, हजरत सुलेमान के वाकयात आएंगे तो मैं उसके जवाब दूंगा. लेकिन यहूदियों ईसाइयों ने क्या किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मुतालिक बहुत सी खुराफात जो है वो राइज कर दी. और हमारे इसको हमारे यहाँ किताबों में कहा जाता है तंजीहुल अंबिया. सैयद मुर्तजा ने पूरी की पूरी किताब लिखी है तंजीहुल अंबिया और उसमें सबके जवाब दिए. हजरत नूह से मुतालिक जो यहूदी और ईसाई कहते हैं कि माजल्लाह वो शराब पीते थे और फिर शराब के नशे में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह, उन्होंने कश्ती को बनाया और ये सब कुछ, तो ये सब झूठ है. और ये उन्होंने घर रखी क्योंकि उनके यहाँ फिर ये गुनाह राइज हो चुके थे, शराब आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो फिर उसको जायज करार देने के लिए उन्होंने कहा नहीं वो फलां नबी भी पीते थे. ये तो ये कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग अपने ऐब छुपाने के लिए दूसरों को भी ऐबदार बना के पेश करते हैं. और ये इस्लाम में भी हुआ है. बहुत से लोगों ने रसूल खुदा की भी इस्मत का इनकार कर दिया क्योंकि वो सहाबा को साबित नहीं कर सकते थे कि मासूम है. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ये सब जो हैं बातें घड़ी हुई हैं, उन पे वही नाजिल होती थी, फरिश्ते उनकी खिदमत में आते थे. और वो इन्हों का ना अब्दन शकूरा, कुरान कह रहा है कि वो बेइंतहा शुक्रगुजार बंदे थे, हर खाने पे, हर लिबास पे, हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करते थे. और वो दुनिया के पहले बड़े ही थे, यानी नज्जारी का काम करते थे, कारपेंट्री का काम करते थे, लकड़ियों से में कुर्सी वगैरह बनाना. और उन्होंने ही कश्ती बनाई क्योंकि वो नज्जारी का काम जानते थे, तो उन्होंने कश्ती बनाई सबसे पहले. जैसे जनाबे इदरीस ने पहले कपड़े सीना सिखाए लोगों को, इसी तरह जनाबे नूह ने दुनिया को नज्जारी और कारपेंट्री सिखाई, यानी बड़ई का काम सिखाया.
यानी
तो, उनसे नशर हुआ है, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ये लकड़ी काम कैसे हो सकता है, लकड़ी से कैसे चीजें बनती हैं, कश्तियां बनती हैं. कश्ती पहले सबसे पहले उन्होंने कश्ती बनाई और लकड़ी के जितने भी मुख्तलिफ चीजें हैं सब कुछ उन्होंने बनाना शुरू किया, जैसे पुल वगैरह, जिसर बनाए और बहुत मुख्तलिफ चीजें बनाई. तो उन्होंने सिखाया दुनिया को ये सारी चीजें सिखाई. और माजल्ला ऐसा थोड़ा कि नशे के अंदर इंसान कैसे सिखा सकता है. तो ये सारी बातें घड़ी हुई हैं उनसे मुताल्लिक, अंबिया से मुताल्लिक, उन्होंने ऐसा कोई काम किया. आखिरी सवाल हम लेंगे
जी, आखिरी सवाल के बाद आखिरी सवाल ये कि हम देखते हैं कुरान के अंदर कि खुदा जब अजाब लेके आता है तो हर अजाब की नौयत होती है, यानी मुख्तलिफ. मिसाल के तौर पर कौम लूत पर पत्थरों का, यानी आतिश वाले पत्थरों का अजाब आया, और कुछ कौमों पे एक चीख की आवाज थी कि उससे खत्म हो गई. आखिर क्यों हजरत नूह की कौम पे ये सैलाब वाला अजाब आया, इसकी क्या वजह थी, क्या इसका कोई फिलॉसफी है इसके पीछे?
हाँ, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए मुख्तलिफ जो जैसे इंसान के गुनाह होते हैं, फिर वैसे ही उस जमाने में क्या हो गया था कि बहरारवी का, क्योंकि बहुत नौजवान और बच्चे भी देखते हैं इनको, मैं बहुत ज्यादा गुनाह नहीं गिनवाऊंगा, कि जो वो जिस तरह के गुनाह कर रहे थे और उनके जमाने के अंदर बहुत ज्यादा जमीन पे फसाद फैल गया था. फितना फसाद से मुराद यानी अखलाकी फसाद है, बहुत ज्यादा फैल गया था. तो अब अल्लाह ने जैसे जैसे लोगों ने गुनाह किए हैं वैसे वैसे, कुछ के कान के पर्दे फट गए, चीख बुलंद हुई और वो उसके खून बहते बहते मर गए, कुछ जो है वो एक ठंडी रिहन सरसरा, एक ठंडी हवा चली जिसके सरसारे सर्द होकर मर गए. और तो मैं इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में पेश करूंगा कल परसों के अंदर. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अखलाकी फसाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग बेराह रवी का शिकार हो गए थे. तो अब ऐसे जो है लोगों को कहा कि भाई ये कश्ती में जो सवार होगा वही नजात पाएगा, सैलाब पानी का सैलाब आएगा तो उसमें सारे डूब जाओगे. तो वो आके उस कश्ती की तौहीन करते थे, उसकी उसको भी गंदा करते थे उसको. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कहते थे कि देख लेना कि ये तो जो बचेगा वो जो, यानी कई मध्य और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस कही है कि मसल अहले बैत का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल जो है वो कश्ती नूह की मानिंद है. मन रखे बहा नजा मन तखल्लफ अनहा गरा, कि जो भी उस कश्ती पे सवार हुआ बस वही नजात पा गया, और जो उससे तखल्लुफ जिसने किया, मुखालफत की और एराज किया, दूरी इख्तियार की, वो डूब के मर गया. वो अखलाकी ऐसी बीमारियां उनके अंदर थी जिसकी वजह से उन पे फिर सैलाब आया, कि अल्लाह चाहता था कि ये इनकी अखलाकी बीमारियां जो हैं वो सरायत ना करें, दूसरों के अंदर न जाए, ये सारे के सारे डूब जाए और खत्म हो जाए, क्योंकि नस्लों के अंदर फिर वो इंसान की अखलाकी बीमारियां मुंतकिल होती.
बहुत बहुत शुक्रिया किबला, बहुत ही मुफसल आपने जवाब भी दिए और समझ भी आ गया कि आखिर क्या हालात थे उस जमाने में हजर नूह के जो अजाब आया. और दो तीन सवाल रह गए, इंशाल्लाह वो फिर अगली निशस्त में हम फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे.
अगर चाहें तो भी कर लीजिए, अगर चाहें तो भी जल्दी जल्दी करना चाहें तो कर लीजिए.
जी बस एक सवाल कर लेते हैं क्योंकि टाइम मुझे भी नजर आ रहा है. हजर नूह की बीवी के बारे में, आखिर क्यों वो इतनी मज़िन थी कि हजरत नूह के खिलाफ हो गई थी, ऐसे क्या माहौल था कि उनकी बीवी और उनका बेटा दोनों बागी हो गए?
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک معاشرے کے اندر ایک آدمی محنت کر رہا ہے, کئی سو سال سے کام کر رہا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کے آ رہا اور سارے کے سارے مخالف ہیں, تو کئی مرتبہ لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لے کے آتے, اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے افراد تھے کہ جو ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے. اکثر انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی چچا باز کا ایمان نہیں لے کے آیا, کوئی ایک چچا ایمان لے آیا, ایک چچا ایمان نہیں لے کے آیا, ایک گھر کے اندر بیوی کسی کے ایمان نہیں لے کے آیا, کسی کے اور گھر کے اندر کوئی آدمی. تو یہ تمام انبیاء کی آزمائش ہے کہ گھروں سے بھی ان کو مخالفت کا سامنا تھا, اور یہ بہت بڑی آیا ہے. میں ٹائم تمام ہو گیا, انشاءاللہ کل جاری رکھوں.
بہت بہت شکریہ کیملیا آپ کے ٹائم کا اور اس مفصل گفتگو کا. انشاءاللہ پھر دوبارہ کل بھی اسی نشست کو جاری کریں گے اور نئے نبی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کیملیا.